الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی مادی اور روحانی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ اس نے زندگی عطا فرما رکھی ہے اور ساتھ ساتھ صحت کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. اور اللہ پاک نے نور علی نور اپنے گھر سے وابستگی عطا فرمائی ہے. صبح و شام اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری یہ حاضری قبول و منظور ہو اور اللہ کے گھر سے یہ وابستگی ہمارے مرتے دم تک جاری اور ساری رہے. انشاءاللہ صحت کی حالت میں، مالداری کی حالت میں، فرصت کی حالت میں، قدردانی کی حالت میں اللہ کے گھر سے جو وابستگی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں ترقی عطا فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ بیماری آ جائے تب بھی یہ تعلق نہیں ٹوٹ پاتا، تنگ دستی آ جائے تب بھی یہ تعلق ٹوٹ نہیں پاتا، مشغولیت مصروفیت آ جائے تب بھی یہ تعلق ٹوٹ نہیں پاتا. ایک مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط جڑ جاتا ہے تو اس میں وہ حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ بندہ پھر زندگی کے ہر حال میں اپنے مالک و خالق سے جڑا رہتا ہے، اس سے لو لگا کے رکھتا ہے، بلکہ سخت حالات میں تو اور بھی زیادہ اس کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے. حضرات بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی آزمائش اور امتحان آئے اور وہ بندے کو اللہ سے اور نزدیک کر دے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل حالات آئے اور بندہ اللہ سے دور ہو گیا، غافل ہو گیا، بدگمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے شکوے شکایت شروع کر دیے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ امتحان اور آزمائش اس کے لیے زحمت ہے، اس کے کسی عمل کی شامت ہے، کسی گناہ کا وبال ہے کہ جو اس کے اوپر آیا اور اس نے اس کو اپنے مالک و خالق سے دور کر دیا، کاٹ کے رکھ دیا. بندہ مومن تو ہر حال میں اپنے اللہ سے جڑا رہتا ہے. گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا، عمل کا رد عمل ہے، ایکشن کا ریکشن ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. گندم از گندم برویت جو زجو از مکافات عمل غافل مشو. گندم کا دانہ زمین میں بوئیں گے تو گندم کا پھل کاشت کریں گے، جو کا دانہ اگائیں گے تو جو کاشت کریں گے. جیسا بیج ہوگا اس کا ویسا ہی درخت نکلے گا، جیسا درخت ہوگا ویسا ہی پھل کاٹا جائے گا. گزشتہ مضمون میں آپ نے مثال سماعت فرمائی تھی کہ تین چیزیں ہیں جو انسان کے عمل سے وجود میں آتی ہیں. ایک، جب انسان اس دنیا کے اندر کوئی بھی کام انجام دیتا ہے تو وہ عمل اس بندے سے صادر ہوتا ہے، وجود پذیر ہوتا ہے. پھر اس عمل کی ایک مثالی صورت بنا کر عالم برزخ میں محفوظ کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کی صورت حقیقیہ آخرت کے اندر نمودار ہوگی. میدان محشر میں اس کا وہ عمل باقاعدہ اس کو ایک شکل دی جائے گی اور اس کو میدان محشر میں لا کر بندے کے اعمال کے اندر رکھ کر میزان عمل کے اندر تولا جائے گا. اس کی مثال بھی دی تھی حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے. فرمایا تھا کہ ایک پہلی مثال دی تھی، پھر دوسری مثال دی تھی کہ تین چیزیں ہیں، بیج ہے، درخت ہے، پھل ہے. جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پودا نکلے گا، جیسا پودا ہوگا ویسا ہی پھل کاٹا جائے گا. تو فرمایا تھا کہ جس طرح دنیا کے اندر جو درختوں کے ماہرین ہیں ان کا جب بیان ہوتا ہے کہ اس بیج سے فلانا پودا نکلے گا اور اس پودے سے فلانا پھل نکلے گا تو ان کی تردید کرنا، ان کی بات کو مسترد کرنا یہ نادانی کی بات ہے، ناسمجھی کی بات ہے، کم علمی کی یا بے عقلی کی بات تصور ہوتی ہے. اسی طرح وہ حضرات جو اس روحانیت کے باغ سے آشنا ہیں، حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے نائبین، ان کے ورسا حضرات علماء کرام، وہ جب کسی عمل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ عمل اس کا کیا پودا نکلے گا, اس پودے کا پھل کیا نکلے گا, تو ان کی بات کو مسترد کرنا یہ بھی بے عقلی کی بات ہوگی, ناسمجھی اور لا علمی کی بات ہوگی. ہر عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس عمل کا رد عمل کیا ہوگا اور آخرت میں اس کا پھل کیا کاٹا جائے گا. نیک اعمال بھی بتا دیے, برے اعمال بھی بتا دیے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونہ کچھ اعمال بھی ذکر فرمائے کہ جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جیسا بیج ویسا پودا, جیسا پودا ویسا پھل. اگر میٹھے پھل کا پودا اگانا ہے تو اس کے لیے بیج بھی اسی میٹھے پھل کا اگانا ہوگا, اور اگر کڑوا پھل کاشت کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اسی کڑوے پھل کے درخت کا بیج اگانا ہوگا. جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پھل, ویسا ہی ثمرہ انسان کاٹے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کی مثالیں دی ہیں, گناہوں کی بھی نیکیوں کی بھی. اور ولی العاقل کے لیے تفریح الاشارہ, عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اس کو اگر ایک بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے پتہ چل جائے کہ نیک عمل کا اچھا ثمرہ اس انداز میں ملے گا, برے عمل کا برا خمیازہ اس انداز میں بھگتنا ہوگا, تو عقل مند مومن مسلمان کے لیے, عاشق صادق کے لیے یہ ایک مثال ہی کافی ہوتی ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کی شکل میں, برائی کا بدلہ برائی کی شکل میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو بہت سارے حالات تو آپ کو شب معراج میں دکھائے گئے, اور انبیاء اکرم علیہ السلام کے خواب بھی وحی سے کم نہیں ہوا کرتے, تو بہت سارے معاملات آپ کے اوپر خواب کے اندر منکشف کیے گئے. آپ کا معمول مبارک تھا, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صبح جب ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما ہوتے, صحابہ اکرام آ جاتے, آپ پوچھتے بھائی رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ, کوئی نیا خواب کوئی عجیب خواب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دے دیا کرتے تھے. بڑا مبارک زمانہ تھا, کتنے خوبصورت لمحات ہوتے ہوں گے. مدینے کے غلام اپنے اپنے ڈولوں میں پانی بھر کے لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس میں ڈلوا لیا کرتے تھے, برکت کے لیے کہ اب ہم محنت مزدوری کے لیے نکل رہے ہیں, یا رسول اللہ دعا بھی دے دیں کہ آج کا دن ہمارے لیے بابرکت ہو, کام کاج ہمارے لیے آسان ہو اور روزی ہمیں اچھی وافر مقدار میں ملے. تو غرض یہ کہ صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنا کرتے تھے اور پھر ان کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے. اسی طرح ایک صبح کا حال تھا کہ آپ تشریف فرما تھے, صحابہ اکرام بھی موجود تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات تو میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا. آج خود آپ نے اپنا خواب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنایا, اور اس خواب میں تقریباً وہی نقشہ پیش کیا گیا جو معراج میں بھی بہت سارے حالات آپ کے سامنے پیش ہوئے تھے. فرمایا کہ میں سو رہا تھا, خواب میں میرے پاس دو افراد آئے, مجھ کو لے کر چلے, ان کے ساتھ ہو لیا. ہمارا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو لیٹا ہوا تھا اور ایک بڑے بھاری بھرکم پتھر سے اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا. کچھ افراد ہیں جو اس کے سر کے اوپر بھاری پتھر دے کر مارتے ہیں, سر کچل جاتا ہے, پتھر لڑکتا ہوا دور جاتا ہے, وہ جا کر اس پتھر کو اٹھا کے جب لاتے ہیں واپس پہنچتے ہیں, اتنی دیر میں اس کا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے, وہ پھر اس کے سر پر پتھر دے کر مارتے ہیں. یہ عمل مسلسل جاری ہے اور وہ شخص اس اذیت کو سہ رہا ہے کہ بار بار اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. میں نے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے, کون ہے یہ مارنے والا, کون ہے سر جس کا کچلا جا رہا ہے, یہ کون؟ تو انہوں نے کہا چلو چلو جلدی آگے چلیں, مجھے لے کر آگے چلتے رہے. اور پھر فرمایا کہ آگے چل کر ہمارا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا کہ جس کے پاس بھی اسی طرح کچھ افراد تھے اور اس کے اوپر سزا کا اجرا کر رہے تھے, ان کے پاس لوہے کا زنبور تھا, اس کے ذریعے سے وہ شخص کا گال کاٹتے تھے اور یہاں سے ناک کا نتھن اور آنکھ چیرتے ہوئے ایک طرف سے پورا اس کا آدھا چہرہ چیر کے رکھ دیتے تھے. جب یہ عمل مکمل ہو جاتا تو پھر دوسری طرف سے وہ اس کو اس طرح کاٹنا شروع کرتے, چیرنا شروع کرتے. جب یہ دوسری طرف کا عمل مکمل ہوتا تو پہلی جانب دوبارہ درست ہو جاتی. اس طرح یک بعد دیگر یک بعد دیگر, دائیں سے بائیں, بائیں سے دائیں, دائیں سے بائیں, بائیں سے دائیں, وہ اس کے اس طرح گال کو چیر رہے ہیں, چہرے کو کاٹ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے, کون ہے, کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے کہا چلو چلو آگے چلے, مجھے لے کر آگے چلے. آگے ایک جگہ ہمارا گزر ہوا تو وہاں دیکھا ایک تندور ہے اور اس تندور کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اس پر جو ہماری نظر پڑی تو دیکھا کہ اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ایک ساتھ اس آگ کے تندور میں جل رہے ہیں, और हर थोड़ी देर बाद आग का शोला ऐसी शिद्दत के साथ भड़कता है कि वो तंदूर से बाहर आता है, तो ये सारे मर्द और औरत भी उस आग के शोले के साथ बाहर आ जाते हैं, फिर वो तड़पते वापस उसी आग के शोले के साथ अंदर चले जाते हैं। एक तेजी के साथ गोया के दोजख की आग दिखाई गई और तंदूर की शक्ल में, कि जिसके अंदर ये शोले के साथ ऊपर और नीचे हो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या माजरा है, कौन लोग हैं? फिर उन्होंने यही कहा कि चले चले आगे चले। फरमाया कि आगे चल के हमारा गुजर एक ऐसी सुर्ख नहर पर हुआ जैसे खून की नहर हो, उसके अंदर एक शख्स लथपथ खून आलूद, वो उस खून की नहर से अपनी जान बचाने के लिए किनारे की तरफ आता है कि किनारे पर बैठा हुआ एक शख्स जिसके पास बड़े बड़े मोटे पत्थर हैं, वो उन पत्थरों से मारकर उसको दोबारा उस नहर के अंदर गर्क कर देता है कि वो दोबारा पीछे पलटने पर मजबूर हो जाता है। इस तरह ये इसको पीछे धकेल देता है। आगे चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहां पर भी आपने जो सवाल किया उन्होंने कहा कि आगे तशरीफ ले चले, गरज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे बढ़े। फरमाया कि आगे चलकर हमने एक शख्स को देखा जो काम में मशगूल है, आग को दहका रहा है, शक्ल बड़ी उसकी बदसूरत, खौफनाक, भयानक, खतरनाक शक्ल वाला एक शख्स आग को दहका रहा है, चारों तरफ से उसको निगरानी करके उसको खूब भड़काने में लगा हुआ है और आग की तपिश अतराफ में फैल रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई ये कौन है? इस पर फिर उन्होंने कहा कि चलें चलें आगे चलें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे लेकर चल दिए। फरमाया कि इसके बाद हमारा गुजर एक बाग में हुआ, इस कदर हसीन व जमील, हरा भरा, लहलहाते दरख्त वाला, सरसब्ज शादाब, बड़ा खूबसूरत बाग, के इस जैसा खूबसूरत बाग कभी मैंने न देखा था। उस बाग के अंदर जब हम दाखिल हुए तो एक दराज कद शख्सियत वहां मौजूद थी और उनके अतराफ के अंदर बहुत सारे बच्चों का झमघटा था। मैंने पूछा कि भाई ये कौन और ये बच्चे कौन? तो इस पर वो कहने लगे कि चलें आगे चलें। कहा कि जब हम आगे को बढ़े तो वहां हमारी नजर कुछ अफराद पर पड़ी कि जिनका आधा हिस्सा खूबसूरत और आधा हिस्सा बदसूरत। आधी शक्ल तो अच्छी मालूम होती है, खूबसूरत है, और आधी शक्ल वो बदशक्ल है। तो ये फरिश्ते दो अफराद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चल रहे थे, जब ये वहां पहुंचे उस बाग के अंदरूनी हिस्से में, तो इस किस्म के जो दो शक्ल वाले अफराद देखे कि आधा चेहरा उनका बदशक्ल और आधा खूबसूरत वाला, तो इन लोगों ने वहां पहुंच कर कहा कि जाओ जो सामने नहर है उसमें जाकर गिर पड़ो। तो ये लोग हुक्म मिलते ही दौड़े और जाकर वहां जो एक नहर थी, कहा कि उसका पानी ऐसा सफेद, दूध की तरह साफ शफाफ सफेद पानी था, उस नहर के अंदर इन लोगों ने जाकर डुबकी लगाई और कुछ ही देर के बाद जब पलट कर वापस आए तो इनकी चकने दोबारा से दुरुस्त हो चुकी थी, साफ सुथरी शक्लों वाले बन चुके थे। फरमाया कि फिर मुझे लेकर आगे बढ़े और एक दरख्त के पास हम पहुंचे, कहा गया दरख्त पर आप चढ़े। फरमाया कि वो दरख्त भी इस कदर खूबसूरत था, ऐसा झिलमिल झिलमिल चमकदार खूबसूरत हसीन दरख्त की जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत दरख्त मैंने न देखा। उस दरख्त पर हम चढ़े, चढ़ने के बाद आगे जब हम पहुंचे ऊपर उसके बालाई हिस्से में, तो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दो अफराद ने कहा कि ये जन्नत आदन है, ऊपर हरे भरे सरसब्ज शादाब मनाजिर थे, खूबसूरत मनाजिर थे। उस पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दो हजरात कहने लगे ये जन्नत आदन है, और कहा कि वो देखें सामने आपका घर, आपका महल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं नजर उठाकर ऊपर देखा तो बुलंदी पर जिस तरह बादल हमारे सर पर बुलंद हुआ करता है, तो सफेद बादल की तरह एक बुलंद बाला मुझे एक आलिशान महल दिखाई दिया। उन अफराद ने कहा कि ये आपका घर, आपका ठिकाना, आपका महल है। तो मैंने उनसे कहा कि जरा मुझे छोड़ो, जाके मैं अपने घर का मुआयना तो करके आऊं कि मेरा घर अंदर से भी देख कर आऊं। कहा कि नहीं, अभी वक्त नहीं आया है आपका घर, लेकिन वक्त मुकर्रर पर फिर आपको इस घर में लाया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि अब तक जो मैं सारे हालात देखता चला आया इसके बारे में तो बताओ कि ये क्या सूरत हाल थी, ये क्या माजरा है, कौन लोग थे, क्या मामलात हो रहे थे। तो इस पर वो जो दो अफराद आपको लेकर चले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो बताने लगे कि पहला शख्स कि जिसके सर पर पत्थर मार के इसके सर को कुचला जा रहा था, ये आपकी उम्मत का वो शख्स है जो कुरान करीम को याद करके भुला चुका हो और गफलत उसकी इस इंतहा तक पहुंच चुकी कि वह फर्ज नमाज कभी ना रहा, नमाजों के औकात में भी सोता रहता हो, कुरान करीम से ताल्लुक जोड़ा, कुरान करीम को याद किया और उसके अहकाम को जाना, لیکن جان کر بھی انجانا بن گیا کہ اب اس نے اسے دوری اختیار کر لی, تو آخرت کے اندر اس کی شکل اور اس کا عذاب اس طرح دکھایا گیا کہ جس دماغ کے اندر, جس دل کے اندر اس نے اللہ کے کلام کو محفوظ کیا تھا, پھر اس کو فراموش کر بیٹھا, فرمایا کہ اس کے سر کو اس طرح کچلا جا رہا ہے. دوسرے نمبر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زنبور سے ایک شخص کے گال اور نتھنے اور آنکھ تک سارا پورا یہ دائیں طرف کا حصہ چیرا جا رہا ہے, پھر بائیں طرف کا چیرا جا رہا ہے, تو بتایا کہ وہ جو شخص جس کے ساتھ زنبور والا معاملہ چل رہا تھا, یہ وہ شخص تھا جو صبح صبح نکلتا تھا اور بے پر کی خبریں اڑا کر لوگوں میں افواہیں پھیلا کر خل فشاری پھیلایا کرتا تھا. جھوٹی خبریں اڑانے والا آخرت میں سے گال کو اس کی آنکھ سے اوپر تک چیر دیا جائے گا. اب بظاہر دنیا کے اندر جو عمل انسان کر رہا ہے, قرآن کریم یاد کیا, فراموش کر بیٹھا, تعلق جوڑا توڑ بیٹھا, اس قدر غافل ہوا کہ نماز تک کبھی نہ رہا, تو اب آخرت میں اس کے ساتھ ایک عمل جو ایک شکل کے اندر دکھایا گیا کہ پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے. اور جو شخص بغیر کسی تحقیق کے کوئی بھی خبر سنی آگے پہنچا دی بلا تصدیق, اور ایک جھوٹ کو آگے پھیلانے کے اندر اس نے کردار ادا کیا, لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کیا اور لوگوں کے اندر ایک خلفشاری پیدا کر دی, چین اور سکون کو ختم کر کے بے چین کر دیا, پریشانی میں مبتلا کر دیا, تو یہ جو عمل ہے اس قدر بھیانک کہ آخرت میں اس کے رخسار اور گال اور ناک کے نتھنے اور آنکھ تک چیر دی جائے گی. اور تیسرے نمبر پر جو وہ معاملہ دیکھا کہ تندور کے اندر آگ دہک رہی ہے اور اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ایک ساتھ جل رہے ہیں اور بار بار آگ کے شعلے کے ساتھ وہ اوپر تک آ جاتے ہیں, پھر دوبارہ تندور میں گر پڑتے ہیں, بتایا کہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں کہ جو گناہ کرتے وقت ایک دوسرے کے لباس بھی اتار دیا کرتے تھے, خود بھی برہنا ہو جایا کرتے تھے, آخرت کے اندر بھی برہنا کر کے جہنم کی آگ کے عذاب میں ان کو جلایا جائے گا. جو دنیا میں برہنا ہو گیا آخرت میں بھی اللہ تعالی نے اس گناہ کے بیج کا خمیازہ بھی ایسا رکھا کہ برہنا کر کے جہنم کی آگ میں ان کو جلایا جائے گا, کہ اس قدر شعلہ بھڑکتا ہوگا کہ وہ شعلہ اپنے ساتھ ان کو دہکاتا ہوا اوپر تک لے آئے گا. گناہ کے اندر مٹھاس تو بہت ہوتا ہے لیکن اس کا جو وبال ہے بڑا خطرناک ہے. اب یہ گناہ کے چسکے جس کو پڑے ہوئے ہیں, شراب کا چسکا ہے, زنا کا چسکا ہے, گناہوں کے چسکے ہیں, یا موسیقی کا چسکا پڑا ہوا ہے, بڑا مزہ آتا ہے انسان کو دنیا کے اندر اس گناہ کو کرتے وقت, بڑی لذت محسوس ہوتی ہے, حرام اور ناجائز محبت اور تعلق جوڑنا اور پھر اس میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر یہ زنا کے مراحل انجام دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہل جو ہوتی ہے نگاہ سے ہوتی ہے, نگاہ نے نگاہ کو دیکھا, اس نے اس کو دیکھا, تھوڑی سی بس مسکراہٹ آ گئی, یہاں سے آغاز ہو گیا, تعلق جڑنا شروع ہو گیا. فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, ان کا زنا کرنا دیکھنا ہے, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, ہاتھ کا زنا چھونا ہے, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, ان کا زنا چلنا ہے. وہ پورا مرحلہ وار آہستہ آہستہ ترتیب سے انسان آگے بڑھتا ہے, بسا اوقات سے بڑی لمبی مدت لگ جاتی ہے, سال چھ مہینے لگ جاتے ہیں تعلقات استوار ہونے میں, ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے, پناہ میں رکھے, کہ گناہ کا موقع جب آ جائے پھر بچنا بڑا مشکل ہو اور محال ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی گناہ کے موقع میں ہی نہ ڈالے. ہوتے ہوتے فرمایا کہ آخر میں آتے آتے مرحلہ وار یہ سارے گناہوں کے مرحلے طے کرتے کرتے آخر میں فرمایا کہ شرمگاہ اس پورے جو اس کا منصوبہ چلا تھا اس کی تکمیل کر دیتی ہے, یعنی حرام کاری بھی ہو جاتی ہے, مکالا ہو جاتا ہے, یا آخر میں پہنچ کر موقع نہ ملنے کی وجہ سے فرمایا کہ شرمگاہ ان کا ساتھ نہیں دے پاتی, موقع میسر نہیں آیا. تو بظاہر اس میں بڑا مٹھاس ہے اور بہت انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیابی کی طرف جا رہا ہوں, راہیں ہموار ہو رہی ہیں, تعلقات جڑ رہے ہیں, لیکن اس وقت کو انسان سوچ کے دیکھے کس قدر ہولناکی ہے کہ خطرناک آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے انسان کو اپنے ساتھ پورا اڑا کے لے جائیں گے. اسی طرح فرمایا کہ وہ جو سرخ نہر کے اندر جو شخص ڈوبا ہوا تھا, جو خون کی مانند سرخ, فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا, سود خور لت پت ہوگا. اور معراج والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا کہ بڑے بڑے پیٹ والے افراد میں نے دیکھے. شب معراج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے حقائق دکھائے گئے اور یہ تو خواب کا قصہ بخاری شریف میں جو موجود ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس معراج والی اس میں واقعے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے پیٹ والے افراد میں نے دیکھے کہ جن کے پیٹ شیشے کی طرح شفاف تھے کہ باہر سے اندر کا دکھائی دے رہا تھا, اور ان کے پیٹوں کے اندر بڑے بڑے سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے. سود کے نظام میں منسلک افراد بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو تھوڑا دیا زیادہ مل گیا اور ساری زندگی اسی سود خوری کے اندر کر جاتے ہیں. لیکن آخرت کے وبال کو اگر انسان سوچے تو فرمایا کہ ایک درہم سود کا اپنی ماں کے ساتھ کئی مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر عمل ہے. اس چیز کا انسان تصور نہیں کر سکتا اپنی والدہ کی بے احترامی کرے اس انداز سے. فرمایا کہ سود کا ایک درہم بے شمار مرتبہ اس بری حرکت سے بھی زیادہ بھیانک ہے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو سرخ نہر کے اندر ڈوبا ہوا ہے, فرشتے اس کو پتھر مار کر پیچھے دھکیل رہے ہیں, فرمایا کہ یہ وہ امتی ہے آپ کا جو سود خور ہے. اسی طرح وہ شخص جو بڑی بھیانک شکل والا خطرناک اور بدصورت جو آنکھ کو دہکا رہا ہے چاروں طرف سے اس کو اور بھڑکا رہا ہے, فرمایا کہ یہ جہنم کے داروغا مالک ہے. جنت کے داروغا ان کا نام رضوان ہے, اور جہنم کے جو داروغا ہیں نگران ہیں جو پورے اس کے کرتا دھرتا ہیں ان کا نام ہے مالک. ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک, قرآن کریم میں بھی ان کا نام اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ جل جل کے پریشان ہو کر آخر کار پکاریں گے, اے مالک اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دے کہ وہ ہمارے لیے رحم و کرم کے فیصلے فرما دے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ عمل کا رد عمل, زندگی بنانی ہے آخرت سنوارنی ہے تو یہی موقع ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون. اللہ تعالی نے تو اس امت پر یہ بھی احسان فرمایا, اس امت کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات ملے, سورہ بقرہ کی آخری دو آیات بھی ملی آمن اور رسول سے لے کر آخر تک, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورفعنا لک ذکرک کا امتیاز بھی ملا, پانچ نمازوں کی فرضیت بھی ملی, اور بھی انعامات کے ساتھ ساتھ عظیم الشان انعام اللہ تعالی نے اس امت کو یہ بھی دیا. فرمایا کہ من جاء بالحسن فلہ عشر امثالہا, آپ کی امت کا جو فرد ایک نیکی کرے گا تو کم از کم دس کا درجہ اس کو عطا کروں گا, اور جو برائی کرے گا تو برائی ایک برائی کے بدلے ایک ہی دوں گا. اس امت کی عمریں چھوٹی ہیں لیکن اللہ پاک نے نیکیوں میں دس کا حساب کم از کم رکھا, اور زیادہ تو سات سو سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے کہ نیکیاں تھوڑی کر کے بھی سو نیکیاں اگر کر لی ہیں تو سات سو نیکیوں کے برابر اس نے کما لیا. اگر اس کے اندر درجے بڑھتے گئے, اخلاص بڑھتا گیا, خشوع خضوع بڑھتا گیا, اللہ کی محبت اللہ کی توحید بڑھتی گئی, جتنا زیادہ وہ پرخلوص ہو کے عبادت کو انجام دے گا اس کی نیکیاں بڑھتی ہی چلی جائیں گی. تو یہ وہ شخص ہوگا کہ جو داروغہ جہنم حضرت مالک, جو خوفناک ایسی بھیانک شکل والے کہ جن کو دیکھ کر ہی روح فنا ہو جائے, وہ اس آگ کو دہکا کر تیاری میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ شعلے بھڑکاتی ہوئی آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قو انفسکم, اپنے آپ کو بچا لو, واہلیکم, اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو, نارا, آگ کے عذاب سے, وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے, علیہا ملائکۃ, اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں, غلاظ شداد, سخت مضبوط شدید درجے کے اور بھیانک شکلوں والے, لا يعصون اللہ ما امرهم, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے. حکم مل گیا, لے جاؤ جہنم میں, لے جا کر چھوڑیں گے, چیختا رہ جائے چلاتا رہ جائے پھر وہاں فریاد نہیں سنی جائے گی. ويفعلون ما يؤمرون, جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہی وہ کر گزرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت, فرشتوں کی جماعت, آخرت کے اندر جو جنت کے لیے ہے وہ بڑی خوبصورت, اور جو جہنم پر معمور ہے بہت خطرناک شدید بھیانک شکلوں والے خوفناک شکلوں والے. تو بتایا کہ وہ جو شخص ہیں یہ مالک جہنم داروغہ ہیں جن کا نام مالک. اسی طرح فرمایا کہ وہ جو آگے چل کر ایک باغ ہم نے دیکھا تھا خوبصورت, اس باغ کے بارے میں بتایا کہ یہ باغ اور اس کے اندر جو شخص موجود تھے, کہا کہ یہ جنت, اور جنت کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں. امت کے جو بھی افراد, جو بھی بچے نابالغی کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں, وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنت کے اندر مزے کر رہے ہوتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, مشرکین کے بچے بھی جو نابالغی کی حالت میں انتقال کر جائیں وہ بھی جنت میں؟ فرمایا کہ ہاں, جب تک انسان نابالغ ہے وہ اپنی فطرت سلیمہ پر ہے. فرمایا کہ وہ بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت کے اندر ہوا کرتے ہیں. اور پھر وہ جو باغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد دیکھے تھے کہ جو خوبصورت بھی ہیں بدصورت بھی ہیں, ان کی آدھی شکل بڑی بھیانک خوفناک اور آدھی شکل بڑی خوبصورت, ان کے بارے میں ان دو افراد نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کے امت کے کہ جو گناہ بھی کرتے رہے نیکی بھی کرتے, نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی, گناہ کے ساتھ نیکی بھی, خلط ملط مکس اعمال لائے تو نیکی کی وجہ سے آدھا چہرہ خوبصورت ہے لیکن گناہ بھی لائے جس کی وجہ سے آدھا چہرہ مسخ ہوا ہوا ہے, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اور فضل ہوگا تو ان کو اس نہر کے اندر ڈبکی دلائی جائے گی, اس میں غوطہ زن ہونے کے بعد ان کے گناہوں کے برے اثرات زائل ہو جائیں گے, دور ہو جائیں گے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیں گے. تو یہ دیکھیے اعمال ہیں, چند ایک مثالیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئیں اور پوری حقیقت حال بتا دی گئی کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہاں اگر کوئی برے کام کر رہا ہے تو اس کے انجام بھی بڑے خوفناک ہیں, بھیانک ہیں, خطرناک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا یہی زکوٰۃ کا مال قیامت میں ایک بہت بڑا اژدہا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور پھر قرآن کریم کی آیت بھی تلاوت فرمائی کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے مال دیا پھر بھی وہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے, فریضے کو ادا نہیں کرتے, وہ خوش نہ ہوں کہ ہم نے ان کو مالدار بنا دیا. یہ مال ان کے لیے آخرت میں شر کا ذریعہ بنے گا, جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله, فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ذخیرے کر رہے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے, ان قریب انہی کا ذخیرہ کیا ہوا سونا اور چاندی وہ آگ میں دہکا کر ان کی پیشانیوں پر ان کے پشت پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنستم لانفسکم, یہی تمہارا وہ خزانہ ہے جس کو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکسبون, اب تم اپنے محنت اور اپنی کمائی کا مزہ چکھو. دنیا کے اندر مال دیا, دولت دی, سب کچھ دیا لیکن راہ خدا میں خرچ نہ کیا, آج وہی مال تمہارے لیے وبال جان بن گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا وہی مال قیامت میں ایک اژدہا کی شکل اختیار کر جائے گا, اور وہ اژدہا ایسا جو اسے گلے کا توک بنا کر اسی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, پھر اس سے چھٹکارا نہیں ہو پائے گا. تو برا بیج بویا, زکوٰۃ کے اندر ڈنڈی ماری, حق تلفی کی, اللہ کے حق کو مارا, آخرت میں یہی مال اس کے گلے کا توک بنا کر اژدہے کی شکل میں گلے میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بد عہدی کی, وعدہ کیا, معاہدہ کیا, پھر اس کو توڑ دیا, اس کے خلاف کیا, تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کی کمر کے اندر اور پیچھے ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور لکھا کہ ہاں بھی غدرۃ فلان, یہ فلانے کی غداری کا نتیجہ ہے. میدان محشر میں اس کے پیچھے ایک جھنڈا گڑا ہوا ہوگا غداری کا, کسی سے معاہدہ کیا, امن دیا, پناہ دی کہ آؤ تم میری امان میں ہو, تمہاری جان کا تحفظ میرے ذمے, آ جاؤ. تحفظ دے کر پھر اس کو ذبح کر ڈالا, قتل کر ڈالا, مار ڈالا, مال لوٹ لیا, بد عہدی کی یا کسی بھی نوعیت کا معاہدہ کیا, جب وہ معاہدے کے تحت آ گیا, پر امن ہو گیا, اب دغا بازی کر کے, غداری کر کے, معاہدے کے خلاف ورزی کر کے اس کو نقصان پہنچایا, فرمایا کہ قیامت میں اس کی کمر پر جھنڈا ٹھوک دیا جائے گا, لکھا ہوگا ہادی غدرۃ فلان. تو برے کام کا ایک بری شکل, برا عمل, برا انداز آخرت میں ایسا ہوگا کہ دور سے نظر آئے گا کہ یہ غداری کرنے والا ہے, دغا بازی کرنے والا ہے, عہد چھکنی کرنے والا ہے, معاہدہ کر کے توڑنے والا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا کہ ایک صاحب نے ایک غلام تھا مطعم, ہدیتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمور تھا کہ آپ کی سواری سے سامان اتار رہا تھا, اسی دوران کہیں دور سے تیر آیا جو سیدھا آ کر اس کو لگا اور وہ جان لیوا ثابت ہوا, اور پتہ نہ چلا کہ تیر کہاں سے آیا, کس نے مارا. جس طرح یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اندھی گولی آئی, راہگیر چلتے چلتے نشانہ بن جاتے ہیں بسا اوقات ہنگاموں کی صورتحال میں, تو وہاں پر بھی کوئی ایسی صورتحال تھی کہ وہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان اتار رہے تھے وہ غلام, اور کہیں سے دور سے تیر آیا جو اس کو ایسا لگا کہ ایک ہی تیر اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو گیا, اور وہ گرے اور شہید انتقال ہو گیا. صحابہ اکرام کہنے لگے جام شہادت نوش کر گیا, جام شہادت نوش کر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ باتیں مت کرو, میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ خیبر کے موقع پر جو کملی ایک اوڑھنی تھی, ایک چادر جو اس نے مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے چھپا لی تھی, چرا لی تھی, وہ پوری کملی آگ کا شعلہ بنی ہوئی اس کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. میدان جہاد میں
مال غنیمت جمع کر کے ایک سوئی سے لے کر پورا جو ایک سونے کا ڈلا ہو اس تک امیر کے حوالے کرنا ضروری ہے. تقسیم وہ کریں گے اب جس کے حصے میں جو چیز آ جائے وہ اس کی ہے, لیکن تقسیم سے پہلے ایک چیز کو بھی ہاتھ میں لینا ناجائز و حرام ہے. امانت داری دیانت داری کے ساتھ کفار کا جو مال ہاتھ لگا ہے وہ امانت داری کے ساتھ بادشاہ وقت کو یا حاکم وقت کو یا جو بھی امیر ہے قافلہ ہیں ان کے حوالے کرنا ضروری ہے. تو خیبر کے موقع پر ان صاحب نے, اس غلام نے اس چادر کو اچھا دیکھتے ہوئے تقسیم سے پہلے ہی چھپا لیا اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ مال غنیمت میں ایک چادر چھپا لی گئی, چرا لی گئی. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے اس بات کو منکشف فرما دیا, واضح فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ مت کہو کہ جام شہادت نوش کر گیا, اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ خیبر کی چھپائی بھی وہ کملی آگ کا شعلہ بنی ہوئی اپنی لپیٹ کے اندر اس کو لیے ہوئے ہیں. یہ سن کر تھوڑی ہی دیر بعد ایک صاحب کو دیکھا کہ جوتے کے دو تسمے لیے چلا ہے. جوتے کے تسمے, ایک ڈوری سی کیا حیثیت رکھتی ہے اس زمانے میں جو جوتے باندھنے کے تسمے ہوتے ہوں گے. تو وہ واپس لائے, کہا کہ یہ بھی میں نے ایک موقع پر بغیر تقسیم کے لے لیے تھے یا رسول اللہ, واپس لینے. آپ نے فرمایا اب کیا ہوتا ہے, یہ تو آگ کے انگارے لے کر آئے ہو تم. آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا, فرمایا کہ اب کیا ہوتا ہے, اب تو یہ تم آگ کے انگارے ہمارے پاس لے کر آئے ہو, وقت گزر چکا ہے. تو چوری, دوسرے کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے, یا مال میں خیانت بغیر اجازت کے, آخرت کے اعتبار سے کس قدر وہ ہولناک عمل بن گیا کہ پوری وہ چادر جو چند دن کے لیے آرام کے لیے سہولت کے لیے انسان نے اٹھا لی کہ چلو اس کو میں زیب تن کروں گا, آرام اور اطمینان سے اس کو پہنوں گا, وہی آگ کا شعلہ بنی ہوئی اور اپنی لپٹ اور اپنی لپیٹ کے اندر اس نے اس پورے شخص کو لیا ہوا ہے. تھوڑی سی چوری ہو, زیادہ چوری ہو, برائی برائی ہے, جس شکل میں ہو وہ آخرت کے اندر بہت خطرناک اپنے ساتھ اثرات کو لے کر آئے گی. آج تو اہل ایمان کے ایمان کا ہی جنازہ نکل گیا, چوری تو دور کی بات ہے, اب تو چھین کر لیا جاتا ہے, زبردستی لیا جاتا ہے. بس کوئی ہتھیار آ گیا, اسلحہ آ گیا, اسلحہ کے بلبوتے پر چھین کر لیا جاتا ہے. یہ چھیننا تو بڑا آسان ہے لیکن آخرت میں اس کو واپس چکانا بڑا مشکل ہے. میرے ساتھ بھی دو چار دفعہ یہ واقعات ہو چکے, اس لیے اندازہ ہے کہ جب موبائل چھینتا ہے یا جیب کا جو پرس ہے وہ چھینتا ہے, رقم تو کوئی بڑی نہیں جاتی, ہم جیسے عوام الناس کے پاس کوئی بڑی رقمیں کہاں ہوتی ہیں, لیکن جب موبائل چھن جائے یا جیب میں پرس چھن جائے اور کاغذات ساتھ میں چلے جائیں کام کے, اس وقت جو انسان کے دل پر جو دکھ اور افسوس کی کیفیت گزرتی ہے, تو سامنے والے کو اندازہ نہیں کہ میں کس قدر کسی کا دل دکھا کر آیا ہوں. یہی دل کا دکھنا بسا اوقات انسان کو ایمان سے بھی محروم کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو, اس لیے کہ وہ براہ راست عرش تک پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. ابھی چند ہی دن پہلے ہماری ایک قریبی عزیزہ ہیں, ان کے ساتھ سونے کی چوڑیاں اتروانے کا معاملہ ہوا, تو بس ان کے منہ سے ذرا نکل گیا منحوس رک جا دے رہی ہوں, منحوس کا لفظ نکل گیا, تو اس نے آؤ دیکھی نہ تاؤ نوچا کتے کی طرح, ساری کالائیاں زخمی کر دیں اور سینے پہ تھپڑ مارے, نہیں دیکھ رہا کہ آگے اسلام کی ایک مقدس خاتون ہیں, باپردہ ہیں, برقعے میں ہیں, صرف جرم یہ کہ انہوں نے سونا کیوں پہن لیا اپنا ذاتی, نوچ کے چلے گئے, پورے ہاتھ نوچ دیے باقاعدہ تھپڑ اور دست درازی کر گئے عمر رسیدہ خاتون کے اوپر. اس کو نہیں معلوم کہ میں کتنا بھیانک عمل کر رہا ہوں کہ شاید مجھے ایمان کے اوپر موت بھی نصیب نہ ہو. اس دل سے انسان پوچھے کہ اس پہ کیا بیتی, کہ اپنی محنت اور والدہ کی یادگار چوڑیاں تھیں جو بڑی محبت سے پہنتی تھی کہ میری ماں کی, والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی, ذرا سی دیر میں وہ سونے کی چوڑیاں تو لے گئے لیکن کتنے بڑے بڑے آنکھ کے شعلے بن جائیں گے اس شخص کے حق میں جس نے زبردستی ظلم و زیادتی کر کے, اور ظاہر ہے کہ اگلے آدمی پر جب ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ من قتل دون مالی فہو شہید, جو اپنے مال کے تحفظ میں مارا گیا وہ شہید ہے. اس وقت تو یہ اس پوزیشن میں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ انتقال بھی کر جاتا ہے اپنے مال کے بچاؤں میں, اگرچہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مال جانے دے لیکن جان بچائے, لیکن پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی موقع ایسا آ جائے جس میں جان چلی جاتی ہے تو سیدھا شہید ہے. اپنے سامنے کا ایک نوجوان بچہ تھا, بہت پرانا دیکھا بھالا, سی این جی پر پیمپر سی این جی بھرواتے ہوئے آ گئے کہ لاؤ نکالو موبائل, جو کچھ تھا اس نے دے دیا اور گھبراہٹ میں, ظاہر ہے بوکھلاہٹ میں, وہ موبائل نیچے کی طرف گرا, تو وہ کار میں بیٹھے بیٹھے اس نے نیچے کی طرف جو جھکا سیٹ کے نیچے کی طرف, تو سمجھے کہ شاید یہ ہمارے اوپر شاید کوئی ہتھیار اٹھا رہا ہے, آؤ دیکھی نہ تھا اور ڈھز کر کے مارا, بیچارہ منٹوں میں اللہ کو پیارا ہو گیا. اپنے یہیں سامنے قبلے کی طرف رہتا تھا, جنازہ آ گیا یک لخت کے صبح آفس گیا تھا, شام کو آتے ہوئے سی این جی بھرواتے ہوئے. وہ صرف مغالطہ ہوا کہ وہ اپنا گرا ہوا موبائل اٹھا رہا تھا بوکھلاٹ میں, وہ سمجھے شاید یہ سیٹ کے نیچے سے ہتھیار نکال رہا ہے, اس بغیر کسی آسرے کے جان لے لی. من قتل دون مال فہو شہید, جو مال کے تحفظ میں مارا گیا وہ تو شہید ہی شہید ہے, لیکن ایسا شخص جو چوری کرے, جو ڈکیتی کرے, جو واردات کرے, جو سامنے والے کے اوپر اس طرح سے حاوی ہو کر ظلم و زیادتی کرے, تو اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. ظاہر صاحب ایمان بھی ہوں گے کہ صحابہ جن کے بارے میں شہادت کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, اور ایک غیر اختیاری طور پر کہیں سے تیر آیا اور وہ جان لیوا ثابت ہوا, لیکن اس کے بارے میں بھی وہ کملی, ایک چادر, ایک شال جو چھپا لی تھی, وہ ایسی وبال جان بنی ہوئی کہ پورے وجود کو آگ کے شعلے میں اس نے لپیٹا ہوا ہے. تو اس شخص کا پھر کیا انجام ہوگا جو اس طرح ظلم و زیادتیاں کرتا ہو. الامان والحفیظ, اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو بہرحال ایک تنکے سے لے کر ایک پہاڑ تک کسی کی چیز اٹھانا, چھپانا, چرانا, دو پیسے ہی کیوں نہ ہو, کبھی بھی انسان اپنے ذمے نہ لے, نہ اٹھائے, کیونکہ یہ چیز اس کے لیے وبال جان بن کے جہنم کی آگ کا شعلہ بن سکتی ہے, جہنم کی آگ کا انگارہ بن سکتی ہے. حرمین شریفین کے اندر تو ہر طرف نگرانی ہوتی ہے کیمروں کے ذریعے. جو حضرات پرانے آتے جاتے رہتے ہیں, جن کو تجربات ہیں, معلومات ہیں, وہ حضرات ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ حرم میں اگر تم کو ریال کی گڈی بھی پڑی ہوئی نظر آ جائے کبھی ہاتھ مت لگانا, کوئی گرا ہوا موبائل بھی نظر آ جائے, عقل مندی کا تقاضا یہ کہ ہاتھ مت لگانا, کوئی قیمتی چیز بھی پڑی ہوئی نظر آ جائے, عقل مندی کا تقاضا ہاتھ مت لگانا, اس لیے کہ آپ نے اٹھایا, ممکن ہے کہ الزام آپ پر آ جائے. عقل مند انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے غلط موقع پر کوئی نیکی بھی کی بسا اوقات تو حلق کی ہڈی بن جاتی ہے. ہمارے یہاں بنوری ٹاؤن کے ایک استاد تھے, نوجوان, ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کے مالدار ہیں. رمضان المبارک میں تراویح کے لیے حرمین میں گئے ہوئے تھے اور اندر تہخانے میں نماز پڑھ رہے تھے, اچانک متلی ہوئی, قے آنے لگی, تو اس ڈر سے کہ حرم کی سرزمین گندی نہ ہو جائے وہاں سے بھاگے, تیزی سے بھاگے. تو ہر طرف وہاں تو کیمرے ہی کیمرے ہیں کہ انسان جب وہاں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ کیمروں کی نظروں میں رہتا ہے. تو وہ جب بھاگے تو بس مشکوک قرار پائے اور آگے چل کے شرطوں نے پکڑ لیا, اور پکڑ کے جب تلاشی لی تو صرف جرم کیا ثابت ہوا کہ ان کے پاس مختلف کرنسیاں نکل آئیں, پاکستانی بھی ہیں, ریال بھی ہیں, کچھ ڈالر بھی ہیں, کچھ دوسری تیسری کرنسیاں. تو بس شبہ یہ ہوا کہ شاید یہ جیب کترا ہے, مختلف لوگوں کی جیب کاٹ کے بھاگ رہا ہے. ایک تھوڑی سی غلطی پکڑ کا ثابت, پکڑ کا ذریعہ بن گئی, سیدھے گرفتار کر کے لے گئے. اب وہاں تو بھی سنوائی نہیں ہوتی, یہاں تک کہ پھر یہاں رابطے ہوئے, یہاں سے پھر سفارت خانے میں رابطے ہوئے, پھر ان کی صفائی پیش کی گئی کہ معاملہ یہ تھا, تب جا کر کافی وقت کے بعد پھر ان کو رہائی ملی. یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ جہاں کیمرے کا سسٹم ہے کہ ایک بسا اوقات ایک صاف ستھرا انسان بھی شک میں آ جاتا ہے تو پھنس جاتا ہے, وہاں تو اللہ تعالیٰ کا نظام لگایا ہوا ایسا ہوگا کہ رتی رتی کا حساب ہے. کسی نے کسی کی مونگ پھلی کا ایک دانہ بھی بغیر اجازت کے اٹھا لیا, چنے کا ایک دانہ بھی بغیر پوچھے کھا لیا, آگ کا انگارہ اس نے گویا کہ نگل لیا. آخرت میں جب تک کہ اس کا حساب نہیں نمٹائے گا آگے قدم نہیں بڑھائے گا. یہ مالی حقوق بہت زیادہ حساس نوعیت کے ہیں کہ دوسرے کا مال چرایا, چھپایا, اٹھایا. اپنی ہی نمازی بچہ بتانے لگا کہ ہم ایک محفل میں شریک تھے, سارے دوستوں نے مذاق مذاق میں ایک دوست کا موبائل چھپا لیا, وہ مذاق ہوتے ہوتے حقیقت بن گیا, چھپا چھپا موبائل چھپایا, بات ختم ہو گئی. بےچارا وہ ڈھونڈتا رہے کہ میرا موبائل کہاں گیا کہاں گیا. بعد میں 18,000 روپے کا بیچ کر جن تین چار ساتھیوں نے چرایا تھا, چھپایا تھا, انہوں نے آپس میں رقم بھی تقسیم کر لی, 4,000 روپے اس کے حصے میں بھی آ گئے. کھا پی لینے کے بعد پھر پوچھنے لگا کہ وہ ہم نے اس طرح مذاق مذاق میں چھپا لیا تھا, پھر اس کو بیچ دیا, اچھی قیمت کا موبائل تھا, 18,000 میں بک گیا, پھر 4,000 ہم تینوں چاروں ساتھی جن کو پتا تھا بانٹ لیے. جب انسان کو احساس نہ ہو, آخرت کا ڈر اور خوف نہ ہو, تو پھر بچپن سے انسان ایسی حرکتیں کرتا ہوا چلتا ہے. ایک شخص تھا جس کو سزائے موت کا جب فیصلہ ہوا تھا تو تختہ دار پر لٹکنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو سزائے موت دی جائے. تو لوگ حیران ہوئے, ماں کے لیے تو انسان جان قربان کرتا ہے, یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری ماں کو سزائے موت دی جائے. پوچھا گیا کیوں, کہا کہ میں جب بچہ تھا بچپن کے اندر پڑوس سے میں ایک بال اٹھا کر لے آیا تھا, ایک گیند اٹھا کر لے آیا تھا کسی دوسرے کی, تو میری ماں نے مجھ کو شاباش دی, شاباش بچے تو سمجھدار ہو گیا, جوان ہو گیا, بڑا ہو گیا. اس دن میری ماں نے اس جرم پر مجھ کو تھپکی دی, میرے حوصلے بڑھائے, جرم بڑھتے 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 میں معاشرے کا بہت بڑا مجرم بنا. اگر روز اول ہی میری ماں مجھ کو سزا دیتی کہ تُو نے کیا کیا اور پٹائی لگاتی اور وہ چیز واپس اس تک پہنچواتی تو میری جو جرت نہ ہوتی اور میں آگے غلط قدم نہ بڑھا کر بڑا مجرم نہ بنتا. اس بڑے جرم کے کردار کے اندر میری ماں نے آغاز میں مجھے حوصلہ دلایا, اس لیے پہلے میرے ماں کو سزا دی جائے. حقیقت یہی ہے کہ اگر بچپن سے تربیت نہ ہو, امانت داری دیانت داری نہ سکھائی جائے, اپنا اور پرایا حق نہ سکھایا جائے, تو اس وقت پھر انسان کا احساس نہیں ہوتا. بسا اوقات بڑے پن کے اندر بھی انسان اور نور کر کے خوش ہو جاتا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مضامین بیان فرمایا کرتے تھے اور بہت سارے قصے سنایا کرتے تھے کہ کہیں پر ریل گاڑی کا ٹکٹ لیے بغیر سفر کر گئے, کہیں بس کے اندر ٹکٹ دیے بغیر جل دے کر سفر کر لیا. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ وقت تو گزر جاتا ہے, چند ٹکے انسان بچا لیتا ہے, وہ بھی ذرا سی دیر میں ختم ہو جاتے ہیں, لیکن آخرت کے اعتبار سے بہت خطرناک حق انسان اپنے ذمے لے لیتا ہے. جب تک کہ وہاں اس کی ادائیگی نہیں ہوگی اس وقت تک آگے قدم نہیں بڑھے گا. اس لحاظ سے یہاں بتایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے, غلام تھے, ایک چادر فرمایا کہ ان کے لیے وبال جان بن گئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ پاک نے گناہ کی ایک اور برائی کو ایک انداز سے ذکر فرمایا, فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, برائی نہ کرے, کسی کو برے الفاظ سے یاد نہ کرے. غیبت سے منع فرما کر اللہ تعالی نے ایک مثال دی, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو, تم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو انسان کا گوشت, پھر بھائی کا گوشت, پھر وہ بھی مرا ہوا, کس قدر اس میں شدت آ جاتی ہے کہ انسان کا گوشت کھانا تصور میں نہیں آتا, پھر وہ بھی اپنے بھائی کا, اور وہ بھائی بھی زندہ نہیں مردہ, تو اس میں انسان کتنی کراہیت محسوس کرتا ہے. فرمایا کہ یہ بھائی کی غیبت کرنا, مسلمان بھائی کی برائی کرنا, یہ ایسا ہی ہے گویا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, اس کے بخیے ادھیڑ رہے ہو, اس کی برائیاں کر رہے ہو, اس کے جو عیوب تھے اس کو پارا پارا کر رہے ہو. وہ اس وقت مردہ کیفیت میں بےچارا اپنا دفاع نہیں کر سکتا. مردہ انسان جس طرح بالکل زندوں کی رحم و کرم پر ہوتا ہے غسل دیتے وقت, بسا اوقات کس قدر بے پردگی ہو جاتی ہے, بالکل بے بس پڑا ہوا ہے, لباس کھول دو, لباس اتار دو, لباس کاٹ دو, الٹا کرو, سیدھا کرو, ایسا کرو, بالکل انسان بے بس ہے. اور اسی طریقے سے اس کے سامنے اس کی برائیاں کرو, یہ کرو, وہ کرو, وہ اپنا دفاع کرنے سے لاچار ہو چکا ہے. تو جو شخص محفل میں موجود نہیں, غائب ہے, وہ اپنے دفاع کرنے سے لاچار ہے, اور یہاں اس کا برائی سے تبصرہ کیا جا رہا ہے, تذکرہ کیا جا رہا ہے, اس کے عیوب کو اچھالا جا رہا ہے, اس کی برائیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے, تو فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. تو جس طرح یہ عمل ناپسندیدہ ہے, تو غیبت کا عمل بھی اس طرح ناپسندیدہ ہے. تو یہ وہ گناہ ہیں, چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ برائی کا برا انجام آخرت میں بڑے خطرناک انداز میں سامنے آئے گا. اسی طرح نیکیوں کے بڑے اچھے پھل اور پھول ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ, زندگی بخیر. اگلی نشست میں کہ بہت سارے عبادات اور طاعات ایسی ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی مثالیں دی ہیں کہ اس نیکی پر اس طرح کا ثمرہ ملے گا, اس نیک عمل پر یہ فائدہ ملے گا, اس پر یہ خوبی ملے گی. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ زہر سے انسان بچے اور تریاق کو اپنائے, نقصان سے بچے, نفع کو اپنائے. گناہ کا جب معلوم ہو جائے کہ گناہ وہ اپنے اندر زہریلے اثرات رکھتا ہے, تو پھر گناہ کسی بھی شکل میں ہو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے, اور نیکی پھر جس شکل میں بھی ہو, جس انداز میں بھی ہو, اس کو اپنانے کی کوشش کرے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ بڑی پیاری پیاری مثالیں دیا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی عمل محبوب ہو جاتا ہے, کوئی اس کا مقصد ہو جو محبوب ہو, تو جو اس کے اسباب ہیں وہ بھی اس کو محبوب ہو جاتے ہیں. کسی ہدف تک انسان کو پہنچنا ہو, آج کل کے زمانے میں ہم اور آپ سوچیں کسی کو عمرے پر جانا ہے, حج پر جانا ہے, راستے میں مشقتیں آ رہی ہیں, خوشی خوشی اس کو برداشت کرے گا. تو اسی طرح ایک مطمح نظر ہے, اس کا ایک کوئی مقصد ہے, اس مقصد کے اندر اس کی محبت شامل ہے, اس کو پسند کرتا ہے, تو اس کے درمیان میں آنے والے جو اسباب ہیں, اس اسباب کے اندر جو مشکلات ہیں, وہ بھی اس کو پسند ہوں گی. انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. محبوب سے جب محبت ہو تو دیارہ محبوب تک پہنچنے میں, راستے میں کنکر پتھر ٹوٹے ہوئے راستے ہی کیوں نہ ہو, وہ بڑی محبت سے سر کے بل چل کے جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی امر اس کے نزدیک محبوب ہو جائے تو اس کے اسباب بھی اس کے لیے محبوب ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال دی کہ روزمرہ کی جو مزدوری کرنے والے افراد ہیں, جب ان کے سامنے کوئی کام آتا ہے, بالخصوص اسٹیشنوں پر یہ جو قلی حضرات ہوا کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہماری روزی, ہمارا گزر بسر یہ اسی کام پر ہے کہ مسافر آئیں, ان کا بوجھ اٹھا کر وہاں تک پہنچا دیں, وہاں سے اٹھا کر یہاں تک پہنچا دیں, اور اس بوجھ کے اٹھانے کے بعد ہمیں اجرت ملے گی, پیسے ملیں گے. تو ان کے سامنے ایک مطمح نظر ہے, جب مقصود سامنے محبوب ہے, اچھا ہے کہ سامنے ہماری محنت کا ثمرہ تیار ہے, محنت کریں گے 500, 1000, 2000 ہمیں ملیں گے. تو فرمایا کہ جب کام کے لیے کوئی آتا ہے تو یہاں بھرمار ہو جاتی ہے, اور یہ آپس میں لڑتے ہیں کہ میں کروں گا, وہ کہتا ہے میں کروں گا, اور کمپٹیشن کے اندر کم زیادہ بھی کرتے ہیں کہ مجھے موقع مل جائے, حالانکہ وہ اپنے پر بوجھ اٹھائے گا, بوجھ لا دے گا, مشقت برداشت کرے گا, لیکن اس مشقت کا نتیجہ اس کے نزدیک محبوب ہے کہ اس مشقت کے بعد جو پھل ملنے والا ہے, وہ جو پیسے ملنے والے ہیں, وہ مجھے پسند ہیں. تو اس مقصد کے تحت جو اسباب ہیں وہ بھی اس کے لیے پسندیدہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ لڑتا ہے. تو فرمایا کہ بندے کے نزدیک بھی جب اللہ تعالیٰ کی عبادات اور طاعات محبوب ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ مطمح نظر ہو, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا, یہ جب بندے کو نصیب ہو جائے کہ ہر کام کے اندر وہ چاہے کہ میں اللہ کو راضی کروں, اپنے رب کو راضی کروں, تو اس راضی کرنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ اسباب بھی پھر بندے کو محبوب ہو جاتے ہیں. پھر اس میں اس کو مشقت محسوس نہیں ہوتی, پھر وہ اس عبادات کے اسباب کو جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں, ان اسباب کو بھی بڑی چاہت کے ساتھ, بڑی لگن کے ساتھ اپناتا ہے. پھر عبادات ہوں, بھلے کسی بھی شکل میں ہوں, معاملات ہوں, اخلاقیات ہوں, جو بھی شعبہ ہو, جب رب کی رضا سامنے ہوگی تو اس راضی کرنے کے جتنے بھی اسباب اللہ تعالی نے رکھے ہیں ان سارے اسباب کا اپنانا بھی اس کے لیے محبوب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نماز کا عمل بہت بھاری ہے, مگر ان لوگوں پر جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں اور جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, ان کے لیے یہی نماز کا عمل بڑا پسندیدہ بن جاتا ہے. منافقین نماز بڑے بوجھ سمجھ کر پڑھا کرتے تھے, اور اہل ایمان ان کو نماز میں ایسی حلاوت آتی تھی کہ پوری پوری رات گزار دیا کرتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات نوافل میں نیت باندھی اور صبح اذان ہو گئی, نماز دو رکعت مکمل کی, درمیان میں تلاوت کرتی چلی گئی پوری رات. نماز مکمل کر کے کہنے لگے, اللہ تیری رات بہت چھوٹی ہوئی, کہ فاطمہ کے ابھی دو ہی رکعت ہوئی تھی کہ صبح ہو گئی. ان حضرات کو وہ چاشنی ملی ہوئی تھی, وہ لذت اور حلاوت ملی ہوئی تھی, عبادات کے نور سے وہ لوگ آراستہ تھے. انہیں معلوم تھا کہ جو وقت اپنی زندگی کا عبادت میں گزار دیا ذخیرہ بن رہا ہے, آخرت کے اندر وہ لمحات محفوظ ہو رہے ہیں. تو وہ حضرات اپنے اوقات کو زیادہ تر عبادات میں گزارتے تھے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بڑی اونچی بات فرمایا کرتے تھے, فرمایا کہ جس دن سے میں ایمان اور اسلام لایا اس دن سے میں نے اپنے گناہ لکھنے والے فرشتے کو کسی گناہ لکھنے پر زحمت نہیں دی. بہت اونچی بات ہے, سننا آسان ہے, لیکن اس کو انسان اپنے اوپر رکھ کر دیکھے کہ شاید ہماری زندگی کا تو ایک دن بھی ایسا مشکل سے ہوتا ہو کہ صبح سے شام تک یہ زندگی کے 24 گھنٹے ہمارے ایسے ہوں کہ جس دن یہ فرشتہ فارغ بیٹھا رہے کہ میں لکھوں تو کیا لکھوں. ہمارے تو پل پل پہ گناہ, صغیرہ گناہ کبیرہ, صغیرہ اور کبیرہ, یہ گناہ وہ گناہ, یہ گناہ وہ گناہ, 10 یوں گناہ ہم سے صبح سے شام تک سرزد ہوتے ہیں. ایک وہ ہستی ہیں جو بڑے اعتماد کے ساتھ, وسوخ کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ جس دن سے اسلام سے پہلے کی زندگی کے تو حساب بے باک ہے. الاسلام یہدم ما کان قبل, اسلام اپنے سے پہلے سابقہ پوری زندگی کی برائیوں کو منہدم کر کے رکھ دیتا ہے, صاف ستھرا کر کے رکھ دیتا ہے, حساب بے باک ہے. فرمایا کہ جس دن سے اسلام لایا اس کے بعد سے کبھی آج تک اپنے اس برائی لکھنے والے فرشتے کو برائی لکھنے کا موقع ہی نہیں دیا. اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسا ڈر اور خوف اور ایسی محبت نصیب ہو کہ نیکی وہ اپنے وقت پر انجام دینے والے بن جائیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے آگے چند نسخے بیان فرمائے, چند نیکیاں ذکر کی 4-5 اور چند برائیاں ذکر کی بچنے کے لیے. فرمایا کہ ان موٹی موٹی نیکیوں کو اپنا لیا جائے, ان موٹے موٹے برائیوں سے بچ لیا جائے, تو باقی نیکیاں بھی آسان ہو جائیں گے, باقی برائیوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ زندگی بخیر. اگلی نشست میں وہ مضمون بھی آ جائے گا کہ حضرات یہ تو حکیم الامت نباز ہوا کرتے تھے, زندگی کے تجربات نچوڑ کی شکل میں امت کو بیان کر کے چلے گئے. کہ ان چیزوں کو اپنانے سے زندگی آسان ہوتی ہے, طور طریقے آسان ہوتے ہیں, عبادات کی راہیں ہموار ہوتی ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے, قوی ہو جائے, محبت نصیب ہو جائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب ہو جائے اور آپ کی تابے داری نصیب ہو جائے, تو بس وارے کے نیارے ہیں. پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں اعلان فرما دیا, قل, آپ فرما دیجئے, اپنی زبان مبارک ہی سے ان کو خوشخبری سنائیے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, میری تابے داری کرو, میری نقالی کرو, میرا اقتدا کرو, جیسا میں کر کے گیا ویسا تم کرو. اس میں بھی شرط یہ ہے کہ علماء کی رہنمائی ضروری ہے, انسان خود اپنی سوچ سے نہ چلے. آگے انشاءاللہ مضمون آئے گا کہ علم, لیکن ساتھ میں تربیت بھی ضروری ہے کہ کسی نہ کسی استاد کی دیر تربیت وہ علم کو حاصل کر کے آگے قدم بڑھائے. تو فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, میری تابے داری کرو, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمانے لگ جائیں گے, ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے. پھر تمہارے کے نیارے, جب گناہ معاف ہوگا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں, اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے, اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی یہ گویا کہ معیار بنا دیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرے گا, سنت کے مطابق زندگی گزارے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے محبت فرمائیں گے, محبت کے نتیجے میں گناہ بھی معاف فرما دیں گے. بندہ اللہ کا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جائے گا. جو گند بلا ہوگا, اللہ تعالیٰ گندے بندوں سے محبت نہیں فرماتے, اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں, جمال کو پسند فرماتے ہیں, طاہر ہیں, طہارت کو پسند فرماتے ہیں. بندے سے جب اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گند بلا دور کر کے صاف شفاف فرما کر اپنا قرب عطا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے, گناہوں اور برائیوں سے نفرت نصیب فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت, باقی انشاءاللہ آئندہ. دعاؤں کی درخواست ہے, تنویر میاں کی طبیعت خراب چل رہی ہے, دعا فرمائے اللہ پاک. ان کے گردوں کا بھی مسئلہ ہے, سینہ بھی جکڑا ہوا چل رہا ہے, ہچکیاں بھی لگی ہوئی ہیں, کھانسی بھی بہت شدید ہے. اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائے. جناب مظفر حسین صاحب, محترمہ تسنیم رزاق صاحبہ, یہ بھی بیمار ہیں, اویس میاں کی والدہ ماجدہ, اور بھی حاضرین میں جو بیمار ہیں, اللہ پاک تمام بیماروں کو, جو جسمانی اور روحانی بیمار ہیں, اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. اے الہ العالمین, ہم آپ کے بندے ہیں, کمزور ہیں, گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, یا اللہ آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں. ہم سب کو ان مبارک لمحات میں تمام گناہوں اور برائیوں سے بالکل پاک و صاف فرما دیجیے. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك, اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك, اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. نستغفر الله, نستغفر الله, نستغفر الله. یا اللہ ہماری زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا, پڑھنا اور سننا قبول و منظور فرما لیجئے. اپنی یا اللہ پاکیزہ محفلوں کی برکت سے ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے, پاکیزہ سوچ عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, گناہوں کی نفرت ہمارے دل دماغ میں رچا بسا دیجئے, گناہوں سے دوری عطا فرمائیے, زندگی میں جو گناہ ہو چکے اس پہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرمائیے, بے روزگاروں کو حلال اور برکت کے روزگار عطا فرمائیے, مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصیاں عطا فرمائیے, بیماروں کو تندرستیاں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے, درجات عالیہ پر فائز فرمائیے, ہر قسم کے آفات اور مصائب سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین, جو بھی حضرات روزگار پہ لگے ہوئے ہیں, یا اللہ جن مشکلات میں گھرے ہوئے, مشکلات سے نجات عطا فرمائیے, بے اولادوں کو صاحب اولاد بنائیے, جو صاحب اولاد ہیں اولاد کو ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. اے الہ العالمین, بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرمائیے, بے سواریوں کو ذاتی سواریاں تمام ضرورتوں سہولتوں کے ساتھ عطا فرمائیے, بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, ہمارے وطن عزیز میں امن و امان قائم فرمائیے. یا اللہ جو بھی بہت چال ہے, یا اللہ سے ہمیں امن و امان کے ساتھ یا اللہ آراستہ فرما دیجیے. ہر قسم کی یا اللہ بدعنوانیوں سے, بد امنیوں سے یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی قوم, ملک و ملت کی حفاظت فرمائیے, امت مسلمہ کو ایک و نیک بنا دیجیے. اے الہ العالمین, ہر خیر سے مال مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, امين برحمتك يا ارحم الراحمين.